बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور خبردار، خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے لیے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب ہاشم روغنی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ ہماری لائیو نشریات بھی سن سکتے ہیں اور ہماری آرکائیو سے بھی ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں. اسی طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں, اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان بھر میں کرسمس کے ساتھ ہی بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک بار پھر کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اپنے بحری جہاز کی بگڑتی حالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی لاپرواہی پر کڑی تنقید کی ہے. اور شکاگو کی عدالت نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل خارج کر دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. بانی پاکستان کے یوم پیدائش کی مناسبت سے کراچی میں مزار قائد اعظم پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں صوبہ سندھ کے اعلیٰ حکام اور سیاستدانوں نے شرکت کی. اس موقع پر بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوئی. اسی مناسبت سے ایک تقریب صوبہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں بھی منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس تقریب میں صوبائی وزراء اور سیاسی اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی. بانی پاکستان کے یوم ولادت کی مناسبت سے پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقاریب منعقد ہوئیں. اس مناسبت سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی, وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, پاکستان کے چاروں صوبوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے پیغامات جاری کر کے قائد اعظم کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے عزم کا اعلان کیا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کے بارے میں عوام سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے جمعے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وفاقی حکومت میں رہنا ہے یا نہیں. اس بارے میں فیصلے کے لیے ایم کیو ایم کے تنظیمی ڈھانچے کے اراکین عوام کے پاس جائیں گے اور ان کی مرضی معلوم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ مردم شماری کی اصلاح ہے. انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے عوامی مطالبے پر عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گلی محلوں اور سبھی علاقوں میں جا کر اگلے لائحہ عمل کے بارے میں عوام کی رائے معلوم کریں گے. ایم کیو ایم کے سربراہ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ کراچی کے تعلق سے سیاسی جماعتوں، ریاست اور ریاستی اداروں میں خاموشی میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پر زیادتیوں، ناانصافیوں اور نظر انداز کیے جانے کے باوجود کراچی سب سے زیادہ پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر پانی کا ٹیکس دیتا ہے لیکن اس کو پانی نہیں ملتا، صفائی ٹیکس دیتا ہے مگر صفائی کا کوئی انتظام نہیں، سڑکوں کا ٹیکس دیتا ہے مگر اس کے پیسے سے کہیں اور کی سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول نے مزید کہا کہ کراچی میں مردم شماری کے کئی بلاکوں میں آبادی زیرو دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس شہر کے رہائشی باشندوں کو 2.5 کروڑ شناختی کارڈ جاری کی گئے ہیں اس کی آبادی 1.60 کروڑ بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی آمادگی اور نئے زرعی قوانین کو حقائق کی بنیاد پر پرکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے جمعے کو پردھان منتری کرشی سمان ندھی یوجنا کے تحت کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,000 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے کسانوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کے ساتھ ان کے مفاد میں اور حقائق کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مسٹر مودی نے کسانوں کو انداتا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کی ترقی کے لیے وقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی ترقی سے خود کفیل ہندوستان کی تعمیر ہوگی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر ایک بار پھر کسانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتیں زرعی اصلاحات کے قوانین کے حق میں تھیں لیکن آج وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں اور سیاسی محرکات کے تحت کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ دہلی کے مختلف علاقوں اور دہلی کی اہم سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے دھرنے کو 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسان 1 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران حکومت اور کسان تنظیموں کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پائے جو بے نتیجہ رہے۔ دوسری طرف حکومت ان قوانین میں اصلاحات کا وعدہ کر رہی ہے لیکن ان کو منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی مختلف سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں نے سردی میں شدت کے باوجود اپنا احتجاجی دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسانوں نے جمعے کو کرسمس کا تہوار بھی دھرنے کی حالت میں ہی منایا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسانوں نے سردی سے بچنے کے لیے جگہ جگہ آگ کے علاوہ کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جبکہ گردوارا کمیٹی نے پانی گرم کرنے کے لیے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے دیسی گیزر کا بھی انتظام کیا ہے جو لکڑی اور کوڑے کرکٹ سے کام کرتے ہیں۔ کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی تحریک اب عوامی تحریک بن چکی ہے اور تینوں کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک جاری رہے گی۔ یاد رہے دہلی کی سرحدوں پر 1 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں اور ان کے رہنماؤں نے حزب اختلاف کی سبھی پارٹیوں کو اپنے دھرنے سے دور رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور سیاسی جماعت اپنے طور پر کسان مخالف قوانین کے خلاف مظاہرے اور تحریک چلا سکتی ہے لیکن کسانوں کے دھرنے میں سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں 2 دن کے اضافے کے بعد جمعے کو ایک بار پھر کمی دیکھی گئی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 23,068 مریضوں کا اندراج کیا گیا جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1.1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کرونا کے 24,661 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 97,17,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 336 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 147,092 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 281,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.45%، زیر علاج مریضوں کی شرح 2.81% اور شفا یابی کی شرح 95.77% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,152 نئے مریضوں اور 85 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 70 اموات اسپتالوں میں اور 8 گھروں میں ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,67,222 ہو چکی ہے جن میں سے 9,753 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 38,511 ہے، جن میں سے 2,382 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں اب تک 418,958 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے۔ عراق کے اتجا ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق الفتح الائنس کے سربراہ ہادی آمری نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ملک کے اقتدار اعلیٰ اور ایک ایسی منصفانہ حکومت کے قیام کے مفاد میں ہے جو عراقی شہریوں کی خدمت اور اپنے تمام فرائض پر عمل کر سکے۔ یاد رہے، رواں برس 3 جنوری کو امریکی دہشت گرد فوجیوں نے اپنے ملک کے صدر ٹرمپ کے براہ راست حکم سے ایران کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کے عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی سرکاری دعوت پر اس ملک کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے اور وہ حکومت عراق کے مہمان تھے۔ اس واقعے کے بعد عراق کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر کے حکومت سے عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے سافر بحری جہاز کی بگڑتی حالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی لاپرواہی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا ہے کہ سافر بحری جہاز کی حفاظت اور تعمیر و مرمت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کا کردار اس کی لا تعلقی اور لاپرواہی کا ترجمان ہے جو اس عالمی ادارے کے شایان شان نہیں ہے۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ سنا نے اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور وہ اقوام متحدہ کی جانب سے دستخط کیے جانے کا منتظر ہے تاکہ سافر بحری آئل ٹینکر کے تحفظ اور اس کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحری جہاز کی بگڑتی صورتحال بڑے خطرات کی حامل ہے، جس کے نتائج کی پوری ذمہ داری اقوام متحدہ پر ہوگی۔ واضح ہے کہ سافر بحری آئل ٹینکر گزشتہ 4 برسوں سے الحدیدہ میں راسیسا بندرگاہ پر لنگر انداز ہے، جس میں 10 لاکھ سے زائد مارب کا لائٹ آئل بھی موجود ہے، اور گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس بحری جہاز کی تعمیر و مرمت کا کوئی کام انجام نہیں پایا ہے۔ کرسمس کی شام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور بڑے جھٹکے کا باعث بنی، اور شکاگو کی عدالت نے بھی امریکی صدر کی اپیل خارج کر دی ہے۔ امریکہ کی ایک اپیل کورٹ نے ریاست وسکانسن میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ شکاگو کی 7ویں سرکٹ اپیل کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ملواکی کے اسسٹنٹ اٹارنی بریٹ لوڈوگ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ کی اپیل خارج کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکورہ عدالت کے 3 جج ریپبلکن حکومت کے منتخب کردہ بتائے جاتے ہیں۔ 3 نومبر کو ریاست وسکانسن نے باضابطہ طور پر حالیہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے، اور 14 دسمبر کو سپریم کورٹ کے ریاستی بینچ نے بھی جو بائیڈن کی کامیابی سے متعلق الیکٹورل کالج کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے دیگر اراکین نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ مچ میک کینل سمیت کم سے کم 8 سینٹروں کو نجات دلائی اور انہیں جعلی انتخابات میں ہار سے بچایا، لیکن تقریباً سب ہی نے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں اور شریر دھوکہ باز دشمن یعنی انتہا پسند ڈیموکریٹ کے خلاف ان کی جنگ میں تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ یاد رہے، سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ مچ میکنلی نے 14 دسمبر کو الیکٹورل کالج میں ہونے والے رائے شماری کے محض چند گھنٹے کے بعد ہی جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کی تھی انہیں ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کر دی تھی۔ ان کے اس اقدام پر صدر ٹرمپ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی ہار تسلیم کرنا جلدی ہوگا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 نومبر کو کرائے گئے تھے، جس کے مطابق صدر ٹرمپ کے رقیب جو بائیڈن 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ ملے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تاحال اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور انہوں نے انتخابات میں دھاندلیوں کے دعوے کرتے ہوئے کئی ریاستوں میں نتائج منسوخ کرانے کی غرض سے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، تاہم اب تک ان کی سبھی انتخابی عذردائیاں مسترد کی جا چکی ہیں۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے سیاسی رہنماؤں اور اعلی عہدیداروں نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے کے بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیراعظم مائیکل مارٹن نے کہا ہے کہ موجودہ بریگزٹ ان کے ملک کے لیے اگرچہ اچھا نہیں ہے، تاہم اسے کم ترین نقصان کا حاصل بریگزٹ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بریگزٹ بغیر معاہدے کے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ برطانیہ کے حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر اسٹارمر نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کا حکومت نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمزور معاہدہ ہے اور اس میں ملکی پیداوار، مالیاتی خدمات اور ملازمین کے حقوق کو چندان تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے باضابطہ بیان جاری کیا جس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ کرونا کے پھیلاؤ اور اقتصادی جمود کے دور میں اسکاٹ لینڈ کو یورپی یونین سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس یورپی یونین کی رکنیت کے فوائد سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہونے والا پوسٹ بریگزٹ معاہدہ ہمارے شہریوں، ماہی گیروں اور صنعت کاروں کے لیے حیاتی اہمیت کا حامل ہے۔ اسپین کے وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان پوسٹ بریگزٹ سمجھوتے کے باوجود جبل الطارق اور اسپین کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اور سامان کی ترسیل سے متعلق مذاکرات جاری رہیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ میں ٹرمپ کے سفیر ووڈی جانسن نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے کا زبردست خیر مقدم کیا ہے اور اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ فریقین کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے جمعرات کو طویل مذاکرات کے بعد پوسٹ بریگزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اگرچہ برطانیہ 31 جنوری 2020 کو یورپی یونین سے باضابطہ طور پر باہر نکل گیا تھا، تاہم تجارتی اور اقتصادی معاملات پر فریقین کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ سمجھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان سے دہشت گردی، بد امنی اور منشیات کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر خاتمہ تو نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج دہشت گردی اور منشیات کو ختم کرنے میں ناتوان رہی ہیں؟ جب یہی سوال ہمارے ساتھی مہدی شرافت نے تہران میں مقیم تجزیہ نگار علمدار زیدی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، امریکہ اور نیٹو نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے دہشت گردی، بد امنی اور منشیات کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی اور منشیات ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج دہشت گردی اور منشیات کو ختم کرنے میں ناتواں رہی ہیں، یا ان کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں سرے سے تھا ہی نہیں؟
دیکھیے، سب سے اہم چیز یہی ہے جو آپ نے کہا آخر میں ابھی، کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، آپ اگر یہ غور کریں کہ امریکہ جس ممالک پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے، وہاں کیا کیا اس نے، وہاں پر اس نے چاہے وہ عراق لے لیجیے، چاہے آپ سیریا شام کو لے لیجئے، سیریا لے لیجئے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ یمن ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر اس کا عمل دخل ہے، اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، وہاں پر چوریاں کی ہیں، پیٹرول کے جو کنویں ہیں ان پر قبضہ کیا ہے، اس کو اسمگلنگ کے طریقے سے اسمگلنگ کی ہے وہاں پر تیل کی۔ تو اس کا کام یہی رہا ہے شروع سے کہ جس بھی ملک میں وہ داخل ہوا ہے وہاں امن کے نام پر گیا ہے، وہاں پر حقوق انسانی کے نام پہ گیا ہے، لیکن اصل جو منصوبہ ان کا رہا ہے ہمیشہ سے، وہ اس ملک کی جو خزانہ ہے یا اس ملک کی جو اہم چیزیں ہیں اس کو وہاں سے چرانا ہے، وہاں سے اسمگلنگ کرنا ہے، یہ ان کا ہمیشہ سے منصوبہ رہا ہے۔ اب آ جائیے آپ افغانستان میں تیل کا کنواں تو تھا نہیں۔ افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی پیداوار منشیات کی ہوتی ہے اور اس کی کھپت بھی ہوتی ہے منشیات کی، بہرحال جتنی بھی پابندی لگ جائے، لیکن ابھی بھی پوری دنیا میں بہت بڑا ایک ٹریڈ مانا جاتا ہے منشیات کا، غیر قانونی ہے لیکن ٹریڈ ہے۔ تو اس کو اب تیل کے علاوہ اس کی بھی ہوس تھی۔ آپ یہ دیکھیں جس علاقے میں افغانستان میں منشیات کی کھیتی ہوتی ہے، ڈرگس کی کھیتی ہوتی ہے، جن علاقوں پر، آپ عام علاقوں میں اب امریکی اڈوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ फौजी अड्डों को नहीं देखें, उन इलाकों में जहां पर इन मंशियात की खेती होती है, जहां पर ज्यादा पैदावार होती है, उन्हीं इलाकों में इन्होंने अपने फौजी अड्डे बनाए। भाई इसकी क्या वजह है? आपका आपको मुकाबला करना था तालिबान से, अब आपको मुकाबला करना है मिसाल के तौर पर दाइश से, लेकिन आप जो है बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह, एक निगहबान की तरह आप बैठे हुए हैं मंशियात की खेतों पर। जब आप वहां पर बैठे हुए हैं तो फिर कैसे जो है मंशियात की खेती में जो है इजाफा हो रहा है, फिर जो है उसकी इस मंगली में कैसे इजाफा हो रहा है? इसका साफ मानी जाहिर है ये कि आप इसके असल कर्ता धर्ता आप हैं, आप इसकी पैदावार को ज्यादा कर रहे हैं, आप इसमें नए नई टेक्नोलॉजी लाकर इसकी पैदावार को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और तमाम ममालिक में इसको आप भेज रहे हैं। आप सबसे ये भी आप देखें कि सरहदों पर तो आपकी निगरानी है, तो फिर वहां से कैसे बाहर जा रही है? और उससे अहम सवाल जो मैंने पहले कहा कि आप वहीं पर फौजी अड्डे बनाए बैठे हुए हैं, तो फिर वहां से कैसे पैदावार हो रही है वहां पर? तो ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए इसकी तारीख में जाएंगे हम, बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। हम तो चाहते हैं कि साफ दो लफ्जों में बताएं कि अगर एक सामान आपके कमरे में बंद है, चाबी आपके पास है, निगहबानी आपके पास जिम्मेदारी है, तो फिर उस कमरे से अगर सामान निकल रहा है, उस कमरे का ताला खुल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कसूरवार आप हैं, यानी जो भी उसका निगहबान। तो इसमें तो बहरहाल जग जाहिर में मानता हूं कि पूरे इलाके में इस तरह इसके जरिए भी, यानी एक उन्होंने इसको हरबा भी बनाया है कि लोगों को इसका इस्तेमाल बढ़ाकर इलाके में जो है बदअमनी फैलाएं, नौजवानों को जो है बर्बाद करें, ये एक उनका हरबा है। नौजवान तालीम से दूर हों, इस ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, लोगों में इस चीज का फैलावा करें, तो ये एक उनका हरबा भी है जो इस इलाके को बर्बाद करने और नाअमनी फैलाने का एक जरिया है उनके लिए।
और आखिर में ये खबर कि उर्दू के मारूफ अदीब, नक्काद और नावल निगार डॉक्टर शम्सुर रहमान फारूकी इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डॉक्टर शम्सुर रहमान फारूकी एक महीना कबल कोरोना में मुब्तला हो गए थे, लेकिन उसको शिकस्त देने में कामयाब रहे। बाद में उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो एक अस्पताल में जेर इलाज थे। रिपोर्टों के मुताबिक जुमे को उन्हें दिल्ली के डॉक्टरों के मशवरे पर इलाहाबाद ले जाया गया, जहां दिन के 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। शम्सुर रहमान फारूकी का शुमार उर्दू के बड़े अदीबों और मोतबर नक्कादों में होता था। उर्दू जबान व अदब से मुतल्लिक उनकी तहरीरों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अदबी हलकों में यकसां मकबूलियत हासिल थी। उन्हें उर्दू के साथ ही अंग्रेजी पर भी पूरी दस्तरस हासिल थी। शम्सुर रहमान फारूकी ने मशहूर किताब आब हयात और इबन सफ़ी के कई जासूसी नावलों का अंग्रेजी में तर्जमा भी किया था। और सामिन इसी के साथ ही रेडियो तेरान से खबरें और प्रोग्राम नीम निगाह अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
पास मेरे उनकी आता से पहले कुछ ना था, पास मेरे उनकी आता से पहले हर तलब दरबार में आ जाओ सवाल। صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے شان رضا سے پہلے ان کی چاہی رضا اپنی
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی. سامعین قرآن اور زندگی ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اجل ولیک الفرج. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے اور آج ضمن میں اس کے گفتگو ہوگی سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم کوشش کریں اور جانیں اور اس چیز کو پہچانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, سیرت کہتے کسے ہیں اور سیرت پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں. چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور یہاں پر تشریف فرمائے ہمارے عزیز مہمان عالی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری کچھ بزرگ ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے. لیکن سب سے پہلے مولانا کے استقبال اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یقیناً سیرت ایک وہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے لوگ تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کی باتیں کیا ہے آپ سے حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ آپ گفتگو لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام ہستیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس کو اور اس نشست کو اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشی. ناظرین ہماری گفتگو یہاں پر مولانا سے ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں سیرت کیا ہے اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. قبلہ بہرحال سیرت کی کتابیں بہت سی لکھی جا چکی, سیرت کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کبھی کسی انداز میں, ہر ایک کا اپنا انداز ہے سیرت کو بیان کرنے کا, لیکن وہ انداز کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سیرت کہتے کسے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ سیرت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں رسول اکرم جیسی شخصیت عطا فرمائی,
بے شک
کہ اس کائنات میں پروردگار کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو رسول کا مقابلہ کر سکے کسی حساب سے بھی، علم و تقوی و پرہیزگاری و اخلاق و عمل اور تقوی کے حساب سے. لہذا ضروری ہے آج ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ ہم رسول کی سیرت کے اوپر عمل کریں،
بے شک
ان کی سیرت کی اتباع کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سیرت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں یہ الفاظ بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے مفاہیم استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے معنی میں جاتے ہیں تو معنی میں ہم کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ سیرت بنی ہے سیر سے. سیر کہتے ہیں چلنے کو، جو جیسے ہم صبح کو جب چلتے ہیں کہتے ہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ اسی سے سیرت بنا ہے. سیر کہتے ہیں چلنے کو، سیرت کہتے ہیں چلنے کے طریقے کو. ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے عمل کرنے کا طریقہ. عمل الگ چیز ہے، عمل کا طریقہ الگ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح سے رسول اکرم کا تعارف کرایا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول کا عمل تمہیں کرنا ہے. پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے رسول عمل کرتے تھے اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنی نمازیں رسول پڑھتے تھے اتنی ہم کو پڑھنا ہے، جو کپڑا رسول پہنتے تھے وہ ہم کو پہننا ہے، جو کام رسول کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کر سکتے. معلوم ہے کہ رسول جیسی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول جب نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے، رسول جب راستہ چلتے تھے تو کیسے راستہ چلتے تھے. اس طریقے کو لینا ہے. اور میں اس کو آسان کر دوں، ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے طرز عمل. عمل کی ساری اہمیت، قدر و قیمت طرز عمل سے ہوتی ہے.
بے شک.
مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومنین نوحہ پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی نوحہ میں پڑھنے لگوں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیں وہ عمل تو ہے ہمارے پاس نوحے کی شکل میں، لیکن طرز عمل نہیں ہے.
جی
سیرت کہتے ہیں جس کے اندر طرز عمل آ جائے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روش، رفتار،
طریقہ، روش،
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیرت. یعنی جو اصل اہم ہے کہ یہاں پر آپ جو بیان کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو بہرحال کوئی انجام نہیں دے سکتا، لیکن وہ کرتے کیسے تھے اس کو ہم دیکھیں.
اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ رسول اکرم کی سواری کے سلسلے میں مثلا کبھی کھچر پہ بیٹھتے تھے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، کبھی اونٹ پہ بیٹھتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کہیں سے اونٹ ڈھونڈ کے لائیں، کہیں سے گھوڑا ڈھونڈ کے لائیں. نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سواری کریں، کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ سیرت ہے رسول اکرم کی. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معمولی سی سائیکل پہ بیٹھا ہو، لوگ اس کو سلام کر رہے ہو، تکبرانہ انداز میں جواب دے رہا ہو یا جواب ہی نہ دے رہا ہو، تو یہ سائیکل اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن ایک آدمی ہے، مومن ہے، متقی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا لیکن لوگوں سے انکساری سے پیش آ رہا ہے، توازوں سے پیش آ رہا ہے، تو اس کی 50 لاکھ کی گاڑی میں کوئی مشکل نہیں ہے.
بے شک. اور جب یہ آپ نے سیرت کا معنی کو یہاں پر بیان کر دیا، تو ہم چلتے ہیں سیرت کو. اب جب آپ نے سیرت سرکار دو عالم کی گفتگو یہاں پر ہے، تو ہم سب سے پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی سیرت عبادات کے حوالے سے کیا تھی، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے. تو لیکن یہاں پر عبادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ سیرت سرکار دو عالم کیا تھی.
رسول اکرم کی پوری زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر مرحلے پہ عبادت نظر آئے گی. لیکن کچھ عبادتوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کچھ عبادتیں گھروں میں ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہوتی ہیں، جو ہم حلال رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. لیکن وہ ابھی ہماری بحث اس عبادت کے بارے میں ہے جو پروردگار کے سامنے جھک کے کی جاتی ہے،
جو عام طور پر معروف ہے.
ہاں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ رسول لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے کے. تو ظاہر ہے کہ جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہوگی تو اس کی خود کی عبادت کیسی ہوگی.
بہت خوب.
رسول کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک شب رسول میرے پاس تھے، رات نے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول بستر پہ نہیں ہے. میں پریشان ہو گئی، جا کے تلاش کیا گھر میں، دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے جا کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تو جنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، پھر راتوں میں اتنی عبادت. تو رسول فرماتے ہیں، کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
سبحان اللہ.
لہذا قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو رسول کی عبادی سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے. وما انزلنا علیک لتشقی، پروردگار کہتا ہے رسول ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو پریشانی میں ڈال دیں. اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اب آپ اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں جی. ورم آ جاتا تھا گھٹنوں کو گھٹنوں کے اوپر. رسول رات رات بھر عبادت کرتے تھے, لہذا پروردگار نے کہا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا, میرے رسول رات میں کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر لیں.
جی یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اور اس سوال کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے کہ سیرت آپ کی کیا تھی عبادت کے حوالے سے, لیکن یہاں پر وقت ہے کہ ہم اپنے ان حاضرین کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کریں. آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ جو ہے کہ سیرت کی ضرورت کیا ہے؟
جی بہت مختصر سوال ہے ان کا کہ سیرت کی کیوں ضرورت ہے, ہم کیوں سیرت پر عمل کریں؟
دیکھیے یہ بہت اساسی سوال ہے, بنیادی سوال ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں, چاند کے اوپر جا چکے ہیں, سورج کی ساری معلومات حاصل کر چکے ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے, اب ہم کو وہ 1400 سال پرانی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے انسان فطری طور سے ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے,
بے شک
کسی نہ کسی کو اپنا نمونے عمل ضرور بناتا ہے, اور یہ چیز آپ کو بچپنے میں زیادہ نظر آئے گی. بچوں کو دیکھیں, گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں جس انداز کے ماں باپ ہوں گے اسی انداز کا بچہ ہوگا,
بے شک.
اگر ماں باپ اس طرح سے, اگر وہ گھر کہ جہاں پہ مثلا مثال کے طور پہ اول وقت نماز پڑھی جاتی, دیکھیں آپ خود بخود وہ بچہ چلا آئے گا نماز پڑھنے کے لیے,
بے شک.
اس کو کس نے کہا کہ آپ اس کو فالو کریں؟ ماں باپ نے نہیں بلایا, لیکن اس کی فطرت کے اندر, ذات کے اندر یہ ہے کہ وہ جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود اس طرح کا عمل کرنے لگتا ہے. جن گھروں میں ماں باپ کی زبان خراب ہوتی ہے ان کے بچوں کی زبان بھی خراب ہوتی ہے. اس لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو معلوم کرنا ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہے تو بچوں کو دیکھ لیں,
وہ آئینہ ہوتا ہے گھر کا,
آئینہ ہوتا ہے گھر کا. لہذا سیرت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو کمال کی طرف جانا ہے, تو کمال کی طرف جانے کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے, کوئی نمونہ چاہیے کہ ہم کو کیسا بننا ہے.
جی
تو اس بننے کے لیے ہم کو اس کی پیروی کرنا پڑے گی, اور اس مسئلے میں پروردگار عالم نے ہم کو غنی قرار دیا. اسلام سیرت کے مسئلے میں غنی, کیونکہ دوسرے مذاہب کے پاس آپ جائیں تو ان کے پاس نمونے موجود ہیں, آئیڈیل موجود ہیں, لیکن وہ سب حقیقی آئیڈیل نہیں ہیں.
جی
وہ افسانے ہیں, وہ کہانیاں ہیں, وہ قصے ہیں.
جی
لیکن ہمارے پاس جو رسول اکرم کی سیرت ہے وہ ایک حقیقی سیرت ہے جس کے اوپر قرآن کی دلیل موجود ہے.
ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھے اور سیرت کے اوپر, تاکہ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ ان کے ذریعے سے ہم حاصل کریں. ان کے سوال کے بعد میں پھر اپنے سوال کی طرف پلٹ کے آؤں گا کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا تھی؟
پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے بھی روایات آئی کہ اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو, اس میں سے ایک حصہ عبادت کے لیے ہو.
جی
البتہ وہ تین حصے جو بیان کیے گئے, جس میں رزق حلال ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, وہ بھی عبادت کا پہلو ہے.
جی
لیکن یہ جو ایک حصہ عبادت کے لیے قرار دیا گیا یہ فردی عبادت ہے.
جی
کہ جو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں.
جی
رسول اکرم کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں, ایک مصروف زندگی ہے رسول کی, کہ گھر کے باہر رسول کو تبلیغ کرنا ہے, گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھنا ہے, ظاہر ہے کہ ازواج کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے, گھر کے کام کو بھی کرنا ہے. اس کے باوجود رسول رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے اس وقت رسول اٹھ کے عبادت پروردگار میں مشغول ہوتے تھے, پروردگار کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ عبادت کا جو بہترین موقع ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ صرف اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. لہذا کہا جاتا ہے کہ نماز شب جتنی بھی عبادتیں ہیں واجب عبادتوں کو چھوڑ کے مستحب عبادتوں میں بہترین عبادت ہے نماز شب. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت تک اس وقت بندہ مکمل طور سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے.
کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے خدا کے,
سوائے خدا
رات کی تنہائی میں. جی
رات کی تنہائی میں. لہذا رسول اکرم کی عبادت کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت جو مخصوص ہوتا تھا وہ رسول اکرم کی عبادت کا وقت ہوتا تھا. تنہائی میں بس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے نماز, قرآن پڑھتے تھے, یہ ایک پہلو ہے, لیکن یہ اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی پہلو میں بھی رسول اکرم کی عبادت اس طرح سے تھی, اور انفرادی پہلو میں بھی رسول اکرم اس طرح سے عبادت.
بہت خوب. اور یقیناً جو ہے وہ راز و نیاز پروردگار کا طریقہ اگر ہم کو اچھے سے حاصل کرنا ہے, اور یقیناً اچھے سے کیا اگر معلوم ہی کرنا ہے, تو سیرت سرکار دو عالم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بریک کا ٹائم ہے, تقریبا میں یہاں پر آپ کی اجازت کے ساتھ بریک لوں گا. سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی, اور یہاں چلیں گے مولانا سے بیشتر معلومات کریں گے کہ جہاں عبادت کا مسئلہ تھا آپ نے اس کو پیش کیا, وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بہرحال وہ یہ خود عبادت ہے ثمر اللہ ہے, اس پہ بھی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں جزیات کے اوپر جانا ہے اور مختصر معلومات تاکہ نافع ہو ہمارے ناظرین کے لیے, جہاں عبادت کے مسئلے کو آپ نے بہترین طریقے سے پیش کر دیا, آج جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کیسے پہنچایا جائے لوگوں تک, دین معرف دین کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے, اور یہ تبلیغ دین ایک وہ اہم موضوع ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. سرکار دو عالم کی سیرت کیا تھی تبلیغ دین کے حوالے سے جس پر ہم عمل کرتے ہوئے دین الہی کو پہنچا سکتے ہوں؟
انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا ایک بہترین اور ایک اہم ہدف تھا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا.
جی.
یعنی اصل ہدف یہ ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کریں.
بے شک.
اسی بلانے کا نام ہے تبلیغ.
جی.
تبلیغ ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی مقدس کام ہے کہ جسے آج کی اس دنیا میں بڑا غیر مقدس بنا دیا گیا ہے.
جی.
جبر کا نام تبلیغ ہو گیا, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ تبلیغ نہیں ہے. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم نے جب مکے کی سرزمین پر لوگوں تک اسلام پہنچایا تو وہ طریقہ کیا تھا, یعنی وہ طریقہ ہم کو سیرت سے نکالنا ہے. ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے کہ رسول اکرم جب مکے کی سرزمین پہ آواز بلند کر رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو ایک دن جوانی کا عالم ہے رسول کے, ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک ضعیفہ ایک لکڑی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے.
جی.
بوجھ بہت بھاری ہے وہ لکڑی کا گٹھر, تو رسول نے خود پیشکش کی کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں. دیکھیں رسول اکرم اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام انبیاء کی نبوتیں رسول کی نبوت کے اقرار پہ ٹکی ہوئی ہیں.
بے شک.
تاج الانبیاء ہیں رسول اکرم.
جی.
لیکن اس کے بعد بغیر اس کے کہے خود آگے بڑھے, اس سے پہلے کہ وہ مطالبہ کرتی ہے رسول اکرم سے کہ آپ میری مدد کریے, رسول نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, اور رسول نے اس لکڑی کے گٹر کو اپنے سر پر رکھا اور ساتھ میں چلنے لگے. راستے میں بات ہونے لگی.
جی.
اس ضعیفہ سے, ضعیفہ نے رسول سے کہا کہ میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ 365 خدا باطل ہیں.
جی.
وہ جادوگر ہے معاذ اللہ, وہ شاعر ہے. رسول کچھ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے, اور اسی درمیان اس کا گھر آ گیا اور رسول نے اس لکڑی کے گٹھر کو اس کے گھر پہ رکھا اور جانے لگے. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان, تو نے بغیر میرے مطالبے کی میری مدد کی.
جی.
راستے میں تو کچھ بولا بھی نہیں, تو نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کم سے کم اپنا نام تو بتاتا جا.
جی.
تو رسول نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کی بات تم راستے میں کر رہے ہو. یہ جو بات اس نے سنی اس ضعیفہ نے, منٹوں سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کر لیا.
جی.
کہ کفار مکہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ انسان سچا ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
دیکھیں رسول اکرم اگر چاہتے تو راستے میں اسے مسلمان بنا لیتے. کیسے؟ جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں کہ اس خاتون کو ڈراتے, خوف زدہ کرتے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ وہ شخص آیا ہے اور اس کی بات فلاں آدمی نے نہیں مانی تو اس کا گھر جل گیا, فلاں نے نہیں مانی تو اس کا بیٹا مر گیا, اگر تم نہیں مانو گی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گی. مسلمان ہو جاتی وہ, لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک خوف زدہ مسلمان نہیں چاہیے, ایک پریشان مسلمان نہیں چاہیے, مجھے اسلام میں ایک مطمئن مسلمان چاہیے,
ایک عاشق ہو جو اللہ کا وہ مسلمان
حقیقی. یعنی دیکھیے تبلیغ کا طریقہ یہ کہ آپ ڈرا نہیں سکتے کسی کو, آپ گلے پہ تلوار نہیں رکھ سکتے. لوگ الزام لگاتے ہیں رسول اکرم کے اوپر کہ اسلام کو رسول نے تلوار سے پھیلایا, کہاں اس واقعے میں کہاں ہے وہ تلوار؟ کہیں کسی کے ہاتھ, رسول کے ہاتھ میں وہ تلوار نظر آئی نہیں ہے تلوار. ہاں ایک تلوار ہے, وہ کردار کی تلوار ہے. رسول نے کردار کی تلوار سے ایسی تبلیغ کی کہ وہ خود بغیر کسی مطالبے کے مسلمان.
بے شک, حق کے تلوار کے ذریعے سے باطل کو آپ نے قلعہ کما کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ ہم چلیں گے اپنے یہاں پر حاضرین کے ساتھ بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی شخصیات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, اور جن کا ہم اب احترام کرتے ہیں کیا ہم ان کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت بھی کرے؟ یہ میرا سوال آپ سے.
جی, بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیے سوال کا پہلو یہ ہے کہ اس طرح سے سوال پیش کیا انہوں نے کہ احترام اور اطاعت یہ دو چیزیں ہیں.
جی.
ضروری ہے کہ انسان جس کا احترام کر رہا ہے اس کی اطاعت بھی کرے.
بہت خوب.
یہ ہے, دیکھیں سیرت میں اصل پہلو ہے اطاعت.
جی.
اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو سیرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ہم کتنے بھی نعرے لگاتے رہیں یا رسول اللہ، لیکن رسول اکرم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، جس طرح سے دین پیش کیا ہے، اگر ہم پیش نہیں کرتے تو فائدہ نہیں ہے. آپ گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، بہت سادہ سی مثال ہے، 8-10 سال کا بچہ والدین کا احترام کرتا ہے، لیکن آئیڈیل کس کو بنایا اس نے اطاعت کے لیے؟ جب وہ بال کٹوانے جاتا ہے تو فلا کھلاڑی کی طرح بال کٹواتا ہے.
جی،
یہ احترام ماں باپ کا کر رہا ہے لیکن آئیڈیل بنایا ہے کھلاڑی کو.
جی،
ماں باپ کی بات مانتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنو تم، تو کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کپڑا پہننے میں آئیڈیل بنایا ہے فلاں کھلاڑی کو، جو تصویریں اس کھلاڑی کے کپڑے پہ بنی ہوئی ہیں اسی کپڑے کو وہ پہنتا ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، احترام ایک الگ چیز ہے اور کسی کو کسی کی اطاعت کرنا، اسے آئیڈیل بنانا. ممکن ہے کہ احترام کر رہا ہو آدمی، لیکن اس احترام کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے. ہم رسول اکرم کا بہت احترام کرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے کسی نے رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی تو ہم جان دینے پہ اور لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں.
جی،
لیکن جب مسئلہ آتا ہے اطاعت کا، جب مسئلہ آتا ہے آئیڈیل بنانے کا، تو ہم رسول کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناتے.
جی،
تو اس طرح کا احترام شاید ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے.
اور ظاہراً یہی ہماری پسماندگی کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی میں ان کی زندگی کو شامل نہیں کیا اور اسی لیے ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اتنے اختلافات، ہر جگہ آشوب کا ماحول ہے اور پورا شعبی میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ان کے ساتھ گزرتی تھی اور روش زندگی آپ کی کیا تھی ان کے مقابلے میں؟
یہ خود ایک سیرت کا مستقل پہلو ہے.
جی،
کہ رسول جب اپنے دشمن کے مقابل میں آتے تھے،
جی،
دشمن کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوتے تھے تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟
جی،
ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو جان سے مار دیا جائے.
جی،
ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے.
جی،
اس نرم گوشے کو سمجھنا ہمارا کام ہے. رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جنگ خیبر کے موقع پہ جب جنگ فتح ہو گئی اور لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اس میں کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا، اور اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا صفیہ.
جی،
ایک عالم تھا یہودیوں کا جو مار دیا گیا تھا جنگ میں، ہائی بن اختب اس کا نام تھا، اس کی یہ بیٹی تھی.
جی،
اور ساری عورتوں کو قیدی بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کام جناب بلال کو کے حوالے کیا گیا. جناب بلال اس پورے کاروان کو لے کے رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، تو اس میں یہ صفیہ بھی تھی.
جی،
جبکہ دشمن ہے، دشمن کی بیٹی ہے.
جی،
رسول اکرم کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو رسول نے پوچھا کہ کوئی پریشانی تمہیں؟ تو کہا نہیں کوئی خاص پریشانی نہیں. کبھی تمہارے چہرے پہ یہ اداسی کیسی؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہمیں ادھر سے لے کے آئے جدھر ہمارے رشتہ داروں کے جنازے پڑے ہوئے تھے. میرے باپ کا جنازہ پڑا تھا اور دوسرے لوگوں کا جنازہ پڑا تھا، یہ بات میرے لیے بہت
گرا گزری
بہت میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا. جناب بلال کو بلا کے کہا کہ بلال، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم رحمت اور عفوت کو بھول چکے ہو؟ کسی خاتون کو ادھر سے لایا جاتا ہے جدھر سے اس کے رشتہ داروں کا جنازہ پڑھو. یہ خاتون دشمن ہے رسول اکرم کی.
جی،
لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اس سے وہ سلوک کیا جو ایک انسانیت کا سلوک ہوتا ہے، جو رحمت کا سلوک ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسرا واقعہ جنگ کا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو رسول اکرم کے لوگوں نے قیدی بنایا اور اس کا بھائی وہ وہاں سے فرار کر گیا.
جی،
اور وہ قیدی بنا کے لائی گئی، دار اسلام میں آئی وہ، بہت دن تک رہی. اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن تک وہاں رہی، تم نے رسول کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی کہ دنیا میں رسول سے زیادہ شریف ترین انسان نہیں ہوگا.
سبحان اللہ.
دیکھیں، دوستوں کے ذریعے سے اپنی تعریف کروا لینا بہت آسان کام ہے،
بے شک،
لیکن جو انسان دشمن ہو وہ جا کر اگر تعریف کرے تو یہ رسول اکرم کی سیرت کا کمال ہے،
بے شک،
یہ ان کا کیریکٹر ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دشمن، اگر ہم نے دشمن کے اوپر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا، تو اب ہم اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں.
جی،
نہیں. انسانیت پہلے مرحلے پہ ہے. سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے احترام انسانیت.
جی،
آپ رسول اکرم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، معصومین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہ ایک اصول ملے گا آپ کو.
جی،
کہ وہ دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے،
بے شک.
یہ دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا سلوک اور یہ برتاؤ تھا رسول اکرم
کا. یقیناً اگر آج کی دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سیرت سرکار دو عالم ہوتی تو آج ہمارے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی جو جس سے آج کل ہم روبرو ہیں. یہاں پر چونکہ وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں, میں چاہوں گا کہ آپ دو جملوں میں ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں, چونکہ بہت یہاں پر اہمیت ہے اس سیرت کی اور آپ اس حوالے سے پیغام ضرور دیں.
پیغام میرا اپنے ناظرین کو یہی ہے کہ یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے کہ جب ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ہر طرف سے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا اسلام کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی سیرت سے منسلک ہو جائیں, ہم رسول اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں. خدا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا اس دنیا میں بھی موجود ہیں, وہ آج بھی سرخرو ہیں, ان کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کے یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کہ رسول نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جس سے ہم کو مشکل پیش آ جائے. ہر عمل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے, ہر مشکل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے. لہذا اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتابوں سے وہ اصول تلاش کریں سیرت کے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتاریں.
بے شک اہل بیت علیہ السلام وہی تھے جنہوں نے ہمیں فکر بھی دیا اور فکر کو عملی کر کے بھی ہمیں دیا تاکہ ہماری زندگی دو چار مشکلات نہ ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے بیشترین اور بیش قیمت ترین معلومات ان کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صاحبان علم و فضل کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے سوالات سے ان کے جوابات لے کر ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں آپ نے مدد فرمائی اور اس نشست کو آپ نے اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشا, آپ کے شکر گزار ہیں. سیرت سرکار دو عالم اگر ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہماری زندگی اس اعتبار سے جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے. اگر ہماری زندگی کی خلقت کا ہدف مکمل ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.